بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإلهكم إله واحد لا إله إلا الرحمن الرحيم. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. صدق الله العلي.
شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے، اور تمہارا خدا بس ایک ہے، اس کے علاوہ کوئی خدا نہیں ہے، وہی رحمان بھی ہے اور وہی رحیم بھی ہے۔ بے شک زمین و آسمان کی خلقت، روز و شب کی رفت و آمد، ان کشتیوں میں جو دریاؤں میں لوگوں کے فائدے کے لیے چلتی ہیں، اور اس پانی میں جسے خدا نے آسمان سے نازل کر کے اس کے ذریعے مردہ زمینوں کو زندہ کر دیا ہے، اور اس میں طرح طرح کے چوپائے پھیلا دیے ہیں، اور ہواؤں کے چلانے میں، اور آسمان و زمین کے درمیان مسخر کیے جانے والے بادل میں صاحبان عقل کے لیے اللہ کی نشانیاں پائی جاتی ہیں۔
یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ سامعین، آپ کا میزبان گلشن نقوی آج کی دوسری مجلس کی نشریات کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے، سلام قبول کیجیے۔ ہماری اس وقت کی نشریات کا باقاعدہ آغاز تلاوت کلام پاک اور اس کے ترجمے سے ہوا۔ آج سورہ بقرہ کی آیات نمبر 163 اور 164 کی تلاوت کا شرف حاصل کیا قاری جناب حسین مسکری نے۔ سامعین، تھوڑی دیر کے بعد ہم پروگرام گرد و پیش آپ کی خدمت میں پیش کریں گے، اس کے بعد سماعت فرمائیے گا نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ نعت کے بعد تاریخی معلومات پر مبنی پروگرام یادوں کے چھروکے ہم پیش کریں گے، اس کے بعد سنیے گا کلام نور۔ کلام نور کے بعد اخبارات کے جائزے پر مشتمل پروگرام آئینہ صحافت آپ کی خدمت میں پیش کیا جائے گا، اور ایرانی مشاہیر ہمارا اس وقت کی نشریات کا آخری پروگرام ہوگا۔ سامعین، یہ تھی ہمارے اس وقت نشر ہونے والے پروگراموں کی تفصیل۔ ہم آپ کو بتا دیں کہ اس وقت ہماری نشریات آپ شارٹ ویو میں 31 میٹر بینڈ مطابق 9835 کلو ہرٹس اور میڈیم ویو میں 765 کلو ہرٹس پر سماعت فرما رہے ہیں۔ سامعین، آپ ہماری نشریات اپنے موبائل پر بھی سن سکتے ہیں۔ انٹرنیٹ کے ذریعے ہماری موبائل اپلیکیشن کنیکٹ کریں اور جب جی چاہے خبریں اور دوسرے معلوماتی پروگرام سماعت فرمائیں۔ آپ ہماری ویب سائٹ کا وزٹ بھی کر سکتے ہیں، ویب سائٹ کا ایڈریس ہے urdu.sehar.tv.ir۔ یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز، اور اب پیش ہے پروگرام گرد و پیش۔ یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز، گرد و پیش کا آغاز کرتے ہیں عالمی خبروں سے۔ عالمی خبریں پیش کر رہے ہیں ہمارے ساتھی ہاشم علی۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلے پیش خدمت ہے بعض اہم خبروں کا خلاصہ۔ ایرانی عدلیہ کے سربراہ اور عراق کے صدر نے دونوں ملکوں کے درمیان تعلقات کے فروغ کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ ایٹمی توانائی کی عالمی ایجنسی آئی اے اے نے ایران میں یورینیم میٹل کی تیاری کا کام شروع کیے جانے کی تصدیق کی ہے۔ پاکستان میں وزیراعظم عمران خان نے سرکاری ملازمین کی تنخواہوں میں اضافے کی منظوری دے دی ہے۔ ہندوستان اور چین پینگونگ جھیل کی سرحد سے اپنے فوجی ہٹا رہے ہیں۔ اور امریکہ کے ڈیموکریٹ وکیلوں نے سابق صدر کے خلاف مواخذے کی کارروائی کو آگے بڑھاتے ہوئے ان کے خلاف عائد فرد جرم سینٹ کی عدالت میں پیش کر دی ہے۔ خبروں کے خلاصے کے بعد اب خبروں کی تفصیل۔ ایرانی عدلیہ کے سربراہ اور عراق کے صدر نے دونوں ملکوں کے درمیان تعلقات کے فروغ کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ ایران کی عدلیہ کے سربراہ سید ابراہیم رئیسی نے، جو عراق کے دورے پر ہیں، بغداد میں صدر برہم صالح کے ساتھ ملاقات میں کہا کہ دونوں ملکوں کے عوام کے درمیان گہرے مذہبی، ثقافتی اور تہذیبی رشتے پائے جاتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ دشمنوں کی سازش کے برخلاف ایران اور عراق کے عوام کے درمیان تعلقات میں روز بروز فروغ اور استحکام کا مشاہدہ کیا جا رہا ہے۔ ایرانی عدلیہ کے سربراہ نے داعش کے خلاف جنگ میں تہران بغداد تعاون کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ دہشت گرد گروہوں کے مقابلے میں دونوں ملکوں کے عوام کے درمیان تعاون حقیقی دوستی اور تعاون کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ سید ابراہیم رئیسی نے شہید جنرل قاسم سلیمانی اور شہید جنرل ابو مہدی المہندس کے قتل کیس کو جلد از جلد نمٹانے کی ضرورت پر زور دیتے ہوئے کہا کہ ہمارے یہ دونوں شہید دہشت گردی کے خلاف جنگ کے ہیرو تھے، اور امریکہ نے عراق کے اقتدار اعلی کی خلاف ورزی کرتے ہوئے انہیں شہید کیا ہے۔ عراق کے صدر برہم صالح نے اس ملاقات میں دونوں ملکوں کے درمیان پائے جانے والے تاریخی اور پائیدار رشتوں کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ آزاد اور طاقتور عراق بدستور ایران کے لیے قابل بھروسہ حلیف ملک رہے گا۔ عراقی صدر نے تہران اور بغداد کے درمیان عدالتی شعبے میں تعاون کے فروغ پر زور دیتے ہوئے کہا کہ قانونی مسائل کے حل کے لیے عراقی عدلیہ ایران کے ساتھ تعاون جاری رکھے گی۔ ایرانی عدلیہ کے سربراہ حجت الاسلام رئیسی نے بدھ کے روز عراق کے اہل سنت اور شیعہ علماء کرام، حزب اسلامی کے سربراہ، نیز دیگر سیاسی اور سماجی رہنماؤں اور شخصیات سے بھی الگ الگ ملاقاتیں کی تھیں۔ قابل ذکر ہے کہ ایران کی عدلیہ کے سربراہ سید ابراہیم رئیسی اپنے عراقی ہم منصب فائق زیدان کی دعوت پر پیر کی رات 3 روزہ دورے پر عراق کے دارالحکومت بغداد پہنچے تھے۔ ایٹمی توانائی کی عالمی ایجنسی آئی اے اے نے ایران میں یورینیم میٹل کی تیاری کا کام شروع کیے جانے کی تصدیق کی ہے۔ آئی اے اے کے جاری کردہ بیان میں کہا گیا ہے کہ ایران نے اصفہان کی ایٹمی تنصیبات میں یورینیم میٹل کی تیاری کا کام باضابطہ طور پر شروع کر دیا ہے۔ بیان کے مطابق آئی اے اے کے سربراہ رافائل گروسی نے ایجنسی کے ارکان کو تہران کے تحقیقاتی ریئیکٹر کے ایٹمی ایندھن کی تیاری سے متعلق اعلان کردہ پالیسی کے مطابق ایران میں یورینیم میٹل کے شعبے میں انجام پانے والی تحقیقی اور ترقیاتی سرگرمیوں سے آگاہ کر دیا ہے۔ اس بیان کے مطابق رافائل گروسی کا کہنا ہے کہ ایٹمی توانائی کی عالمی ایجنسی 8 فروری کو اصفہان کی ایٹمی تنصیبات میں 3.6 گرام یورینیم میٹل پلیٹ FPFP تیار کیے جانے کی تصدیق کرتی ہے۔ اقوام متحدہ کے ویانا ہیڈ کوارٹر میں معین ایران کے مستقل مندوب کاظم غریب آبادی نے بدھ کے روز اعلان کیا تھا کہ تہران نے اپنے تحقیقاتی ریئیکٹر کے لیے جدید قسم کے ایٹمی ایندھن کی فراہمی کی غرض سے تحقیقی اور ترقیاتی سرگرمیوں کا آغاز کر دیا ہے۔ انہوں نے بتایا کہ ایران کی نئی ایٹمی سرگرمیاں 3 مرحلوں میں انجام پائیں گی اور پہلے مرحلے میں قدرتی یورینیم کے ذریعے یورینیم میٹل تیار کیا جائے گا۔ عالمی اداروں میں ایران کے مستقل مندوب کاظم غریب آبادی نے واضح کیا کہ تہران نے 2 سال پہلے ہی ایٹمی توانائی کی عالمی ایجنسی کو اپنے پروگرام سے آگاہ کر دیا تھا۔ ان کا کہنا تھا کہ اس اقدام کے نتیجے میں ایران تکنیکی لحاظ سے جدید ترین ایٹمی ایندھن تیار کرنے والے اولین ملکوں کی صف میں شامل ہو جائے گا۔ پاکستان میں وزیر اعظم عمران خان نے سرکاری ملازمین کی تنخواہوں میں اضافے کی منظوری دے دی ہے۔ پاکستانی میڈیا ذرائع کے مطابق جمعرات کو سرکاری ملازمین سے مذاکرات کرنے والی حکومتی کمیٹی کے ارکان نے وزیر اعظم عمران خان سے ملاقات کی۔ ملاقات کرنے والوں میں وفاقی وزیر داخلہ شیخ رشید اور وزیر دفاع پرویز خٹک بھی شامل تھے۔ اس ملاقات میں وفاقی وزارت خزانہ کے عہدیداروں نے سرکاری ملازمین کی تنخواہوں میں اضافے سے قومی خزانے پر پڑنے والے بوجھ کے تعلق سے بریفنگ دی۔ بتایا گیا ہے کہ وزیر اعظم عمران خان نے تنخواہوں میں اضافے کی منظوری دے دی ہے۔ اب کابینہ سے منظوری ملنے کے بعد تنخواہوں میں اضافے کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا جائے گا۔ دوسری طرف وفاقی وزیر داخلہ شیخ رشید نے احتجاج کرنے والے سرکاری ملازمین سے مذاکرات کے بعد بتایا ہے کہ مذاکرات کا عمل کامیاب رہا ہے۔ واضح رہے کہ بدھ کو سرکاری ملازمین نے تنخواہوں میں اضافے کے لیے مظاہرہ کیا تھا۔ مظاہرین ریڈ زون میں بھی داخل ہو گئے تھے، جس کے بعد پولیس اور مظاہرین میں تصادم کے نتیجے میں درجنوں افراد زخمی ہو گئے تھے۔ پولیس کی جانب سے آنسو گیس کا بے تحاشا استعمال کیا گیا تھا اور دم گھٹنے سے ایک پولیس اہلکار بھی انتقال کر گیا تھا۔ بعد میں حکومت کی مذاکراتی ٹیم اور سرکاری ملازمین کے نمائندوں کے درمیان مذاکرات میں تنخواہوں میں اضافے کی یقین دہانی کرائے جانے کے باوجود سرکاری ملازمین نے دھرنا اور مظاہرہ جاری رکھا تھا۔ یہ خبریں آپ کی خدمت میں ریڈیو تہران سے پیش کی جا رہی ہیں۔ پاکستان نے کروز میزائل کا کامیاب تجربہ کیا ہے۔ پاکستانی فوج کے شعبہ تعلقات عامہ ISPR کے جاری کردہ بیان کے مطابق بابر کروز میزائل 1A کا کامیاب تجربہ کیا گیا ہے۔ یہ میزائل زمین اور سمندر میں 450 کلومیٹر کے فاصلے تک اہداف کو نشانہ بنانے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ رپورٹ کے مطابق اس میزائل کو جدید ملٹی ٹیوب میزائل لانچ وہیکل سے داغا گیا ہے۔ یاد رہے کہ پاکستان نے 3 فروری کو بھی 290 کلومیٹر کے فاصلے تک ہدف کو نشانہ بنانے والے بیلسٹک غزنوی میزائل کا کامیاب تجربہ کیا تھا۔ ہندوستان اور چین پینگونگ جھیل کی سرحد سے اپنے فوجی ہٹا رہے ہیں۔ ہندوستان کے سرکاری خبر رساں ادارے یو این آئی کے مطابق ہندوستان اور چین نے پینگونگ جھیل کی سرحد سے فوجیوں کو ہٹانے پر اتفاق کر لیا ہے۔ اس بات کا اعلان ہندوستان کے وزیر دفاع راجناتھ سنگھ نے جمعرات کو پارلیمنٹ کے ایوان بالا راجیہ سبھا میں کیا۔ انہوں نے اس معاہدے کو ہندوستان اور چین کے درمیان سرحدی کشیدگی کم کرنے میں ایک بڑی پیش رفت سے تعبیر کیا ہے۔ انہوں نے مشرقی لداخ سیکٹر پر ہندوستان اور چین کے درمیان کشیدگی کے تعلق سے کہا کہ ہم تنازعات کے حل کے لیے مذاکرات پر یقین رکھتے ہیں، لیکن ہمارا واضح موقف یہ ہے کہ اپنی 1 انچ زمین پر بھی قبضہ برداشت نہیں کیا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ چین کو ہندوستان کے اس موقف سے اچھی طرح واقف کرا دیا گیا ہے۔ راجناتھ سنگھ نے ایوان کو بتایا کہ ہندوستان کے مضبوط موقف اور مذاکرات کے ذریعے تنازعات کو حل کرنے کی پالیسی کے نتیجے میں چین کے ساتھ پینگونگ جھیل کے جنوبی اور شمالی دونوں طرف سے افواج کو ہٹانے کا معاہدہ ہو گیا ہے۔ انہوں نے ایوان کو بتایا کہ ہندوستان اور چین کے فوجی کمانڈروں کے درمیان مذاکرات کا اگلا دور جمعے کو انجام پائے گا۔ ہندوستان کے وزیر دفاع راجناتھ سنگھ نے ایوان بالا راجیہ سبھا میں یہ بیان ایسی حالت میں دیا ہے کہ ہندوستان کی حزب اختلاف کانگریس پارٹی مسلسل مودی حکومت پر چین کے مقابلے میں کمزوری اور ایل اے سی پر چینی فوجیوں کی جانب سے دراندازی روکنے کے لیے ٹھوس کارروائی نہ کرنے کا الزام لگاتی رہی ہے۔ ہندوستان کی عام آدمی پارٹی نے چمولی حادثے میں مارے گئے لوگوں کے پسماندگان کو 25-25 لاکھ روپے کا معاوضہ دیے جانے کا مطالبہ کیا ہے۔ ہندوستانی پارلیمنٹ کے ایوان بالا راجیہ سبھا میں عام آدمی پارٹی کے لیڈر سنجے سنگھ نے جمعرات کو ایوان میں وقفے صفر کے دوران مطالبہ کیا کہ اتراکھنڈ کے علاقے چمولی میں گلیشیئر ٹوٹنے کے حادثے میں مرنے والوں کے کنبوں کے لیے معاوضے کی رقم بڑھا کر کم سے کم 25-25 لاکھ روپے کی جائے۔ انہوں نے ایوان کو بتایا کہ اتراکھنڈ کی ریاستی اور مرکزی حکومتوں نے اس حادثے میں مرنے والوں کے پسماندگان کو 2-2 لاکھ کی امداد کا اعلان کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ رقم بہت ناکافی ہے۔ انہوں نے ایوان کو بتایا کہ چمولی حادثے میں مرنے والوں کی 34 لاشیں نکالی جا چکی ہیں، جبکہ 173 افراد اب بھی لاپتہ ہیں۔ انہوں نے کہا کہ پن بجلی پروجیکٹ کی سرنگ میں پھنسے لوگوں کو بچانے کی امدادی کارروائیاں جاری ہیں۔ افغانستان کے مختلف صوبوں من جملہ ننگرہار، بلخ، سرپل اور قندھار میں طالبان گروہ کے 92 عناصر ہلاک ہو گئے ہیں۔ ایرنا کی رپورٹ کے مطابق افغانستان کی وزارت دفاع نے ایک بیان میں اعلان کیا ہے کہ صوبہ بلخ کے چہار بولک علاقے پر افغان فضائیہ کے حملے میں طالبان گروہ کے 56 عناصر ہلاک ہو گئے۔ اس بیان میں کہا گیا ہے کہ افغان فضائیہ کے اس حملے میں طالبان کے کئی سرغنہ بھی ہلاک ہوئے ہیں، جبکہ ان کا بھاری مقدار میں گولہ بارود بھی تباہ کر دیا گیا ہے۔ اس بیان کے مطابق صوبہ ننگرہار کے علاقے شیرزاد اور حصارک نامی علاقوں میں افغان سیکورٹی اہلکاروں اور طالبان عناصر کے درمیان ہونے والی جھڑپوں میں بھی طالبان گروہ کے 22 عناصر ہلاک ہوئے ہیں۔ صوبہ سرپل پر بھی فضائی حملے میں طالبان گروہ کے 8 افراد ہلاک اور 11 دیگر زخمی ہوئے ہیں، جبکہ قندھار کے علاقے ارغنداب میں طالبان گروہ کے 6 عناصر ہلاک اور 6 دیگر زخمی ہوئے ہیں۔ افغانستان کی وزارت دفاع کے بیان میں افغان فوجیوں کو ممکنہ طور پر پہنچنے والے نقصان کی طرف کوئی اشارہ نہیں کیا گیا ہے۔ امریکہ کے ڈیموکریٹ وکیلوں نے سابق صدر کے خلاف مواخذے کی کارروائی کو آگے بڑھاتے ہوئے ان کے خلاف عائد فرد جرم سینٹ کی عدالت میں پیش کر دی ہے۔ سینٹ میں 6 جنوری کے واقعے کی ہولناک فلم دکھائے جانے کے ایک دن کے بعد ڈیموکریٹ وکیلوں نے سابق صدر ٹرمپ کے خلاف فرد جرم کا اعلان کرتے ہوئے مقدمے کی کارروائی کو آگے بڑھانے کا عمل شروع کر دیا ہے۔ امریکہ کے سابق صدر ٹرمپ کو ان دنوں اپنے حامیوں کو اشتعال دلا کر کانگریس کی عمارت پر حملے کے لیے اکسانے جیسے الزامات میں امریکہ کے سابق صدر ٹرمپ کو ان دنوں اپنے حامیوں کو اشتعال دلا کر کانگریس کی عمارت پر حملے کے لیے اکسانے جیسے الزامات میں مواخذے کا سامنا ہے۔ صدر ٹرمپ کے خلاف مواخذے کی یہ کارروائی جمعرات کے دن اسی فلور پر انجام پائے گی جہاں 6 جنوری کو ان کے حامیوں نے حملہ کر کے توڑ پھوڑ کی تھی اور اسمبلی ارکان اور عملے کو خوف زدہ کیا تھا۔ بحرینی عوام کے 14 فروری کے قیام کی 10ویں سالگرہ کے موقع پر ملک کے انقلابی عوام نے بحرین کے مختلف علاقوں میں مظاہرہ کیا ہے۔ موصولہ رپورٹ کے مطابق بحرین کی الوفاق اسلامی پارٹی نے ایک ٹویٹ میں لکھا ہے کہ مظاہرہ کرنے والوں نے غاصب صہیونی حکومت کے ساتھ تعلقات برقرار کیے جانے کی شدید مذمت کی۔ مظاہرین نے اپنے ہاتھوں میں ایسے پلے کارڈ بھی اٹھا رکھے تھے جن پر غاصب صہیونی حکومت کے ساتھ تعلقات کی برقراری کے خلاف اور مقصد کے حصول تک استقامت کا سلسلہ رکھے جانے پر تاکید کی گئی تھی۔ 14 فروری کے اتحاد نے 10ویں سالگرہ کی مناسبت سے اپنے ایک بیان میں بحرینی عوام سے اپیل کی ہے کہ وہ ملک کے موجودہ سیاسی نظام کا خاتمہ کرنے کے لیے متحد ہو جائیں۔ اسی کے ساتھ ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوتی ہیں۔
سامعین، خبریں آپ نے سنی اور گرد و پیش کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہیں۔ ڈاکٹر راشد عباس نقوی صاحب اسٹوڈیو میں تشریف فرما ہیں۔ تو جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ انقلاب اسلامی کی 42ویں سالگرہ منائی گئی ہے اور اس کے بارے میں ایران میں تو بہت ساری تقریبات کا انعقاد بھی کیا گیا، ریلیاں نکالی گئیں اور بہت نعرے لگائے گئے، یہاں پر بڑی مسرت اور خوشی کا اظہار ایران میں کیا گیا۔ تو ڈاکٹر صاحب سے پوچھتے ہیں کہ انقلاب اسلامی کی کامیابی اور اس کے جو اثرات مرتب ہوئے ہیں ایران میں یا ایران سے باہر کی دنیا پر، تو ان کے بارے میں ان کا کیا خیال ہے؟ جی ڈاکٹر صاحب۔
جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ۔ آپ نے خوبصورت اشارہ کیا ہے کہ کل یہاں پہ اسلامی انقلاب کی 42ویں سالگرہ یا جشن کی مناسبت سے بڑی بھرپور تقریبات رہیں۔ البتہ کرونا وائرس کی وجہ سے یقیناً پہلے جیسے عوامی اجتماعات یا عوامی ریلیاں اور وہ ملین مارچ تو نہیں ہوا، لیکن بہرحال عوام نے اس دن کو یاد رکھا اور عوامی انداز سے منانے کی بھی کوشش کی اور موٹر سائیکلز پہ اور گاڑیوں پہ اور اس طرح جو ہے وہ ریلیوں کا انعقاد کیا گیا، اور جس سے یقیناً ایک بار پھر یہ بات ثابت ہو گئی کہ اس انقلاب کی جڑیں بہت گہری ہیں اور عوام 42 سال کے بعد بھی اس انقلاب سے اتنی محبت کرتے ہیں کہ جو انقلاب کے کامیابی کے وقت تھی۔ بڑے ایک دلچسپ جو آپ نے بات کی ہے تو میں ایک واقعہ بھی یہاں پہ نقل کرتا چلوں کہ کل اس ریلی کے اندر ایک کار کے اندر، ایک گاڑی کے اندر 3 نسلوں کے نمائندے موجود تھے، اور جب ان سے ایک رپورٹر نے پوچھا کہ آپ اس ریلی میں آپ شریک ہوئے ہیں تو آپ کے کیا تاثرات ہیں، تو اس خاتون نے بڑے خوبصورت انداز سے کہا کہ اس گاڑی میں اس وقت 3 نسلیں موجود ہیں، میری ماں بھی موجود ہے، میرے باپ بھی موجود ہیں اور میری بیٹی بھی موجود ہے، اور تینوں کے جذبات وہی ہیں کہ جو انقلاب کی پہلی نسل کے تھے، یعنی جو ہمارے والد اور والدہ جو اس انقلاب کے 40-42 سال پہلے جس انداز سے شوق اور ولولے کے ساتھ اس طرح کے پروگراموں میں شریک ہوتے تھے، انقلاب کے ساتھ ہم آہنگ اور ہم آواز ہوتے تھے، آج میں دوسری نسل کے عنوان سے بھی اسی انداز سے میرا جوش و جذبہ ہے، اور یہ جو میری بیٹی میرے ساتھ بیٹھی ہے، آپ اس سے بھی اگر انقلاب کے بارے میں پوچھیں گے اور اس آج کے پروگرام میں شرکت کے عنوان سے پوچھیں گے تو وہ بھی اسی طرح کے آپ کو جذبات کا اظہار کرے گی، اسی طرح کے اس کے احساسات و جذبات. لہذا اس لحاظ سے تو یہ بات کہی جا سکتی ہے کہ ایران کا انقلاب ایک عوامی انقلاب تھا، اور اس عوامی انقلاب کی تاثیر اور اثرات بھی بڑے گہرے رہے ہیں، اور نہ صرف ایران کے اندر بلکہ اس ایران کی حدود سے باہر بھی، چونکہ ایک نظریاتی انقلاب تھا، اس کے پیچھے ایک ویژن تھا اور ایک ایسے نظریے سے وابستہ انقلاب تھا کہ جو کسی ایک جغرافیہ کے اندر جس کو محدود نہیں کیا جا سکتا. میرا اشارہ دین اسلام کی طرف ہے، قرآن کی طرف ہے، اسلامی تعلیمات کی طرف ہے، تو اس لحاظ سے تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ عوامی انقلاب تھا. آپ نے جو سوال کیا میں اس کی طرف پلٹتا ہوں کہ وہ بنیادی عوامل کیا تھے اس کامیابی کے. دیکھیں آج کی پولیٹیکل سائنس کے اندر یا جو ماہرین ہیں، سماجی ماہرین ہیں، سیاست کے امور کو دیکھتے ہیں، اس پہ جو سوچتے ہیں، تجزیے لکھتے ہیں، انہوں نے ایک فارمولہ، ایک سے نکاتی فارمولہ ایجاد کیا ہے یا سمجھانے کے لیے اس کو پیش کیا ہے کہ جس موومنٹ کے اندر، جس انقلاب کے اندر، جس تبدیلی کے اندر تین چیزیں آپس میں ہم آہنگ ہو جائیں تو وہ انقلاب، وہ تحریک، وہ موومنٹ دیر پا ہوتی ہے اور اس کے اثرات بھی دیر پا ہوتے ہیں. اور وہ تین چیزیں جو وہ خود بتاتے ہیں، یہ مغربی نظریہ ہے، البتہ ایسے ہم نہیں کہہ سکتے کہ وہ دین اسلام یا الہی نظریات سے ٹکراتا ہے، لیکن یہ ان کی فائنڈنگز ہیں کہ جو ہم اسلامی تعلیمات سے بھی مل جاتی ہیں اس طرح کی چیزیں. وہ کہتے ہیں کہ اگر کسی انقلاب، کسی موومنٹ کا نظریہ مضبوط ہو، نظریے کے اندر جان ہو، نظریے کے اندر آفاقیت ہو، نظریے کے اندر سب کو جذب کرنے کی استعداد ہو، تو وہ موومنٹ ایک مرحلے میں کامیاب ہو جاتی ہے اپنے نظریے اور اپنی اس فکر اور اپنی اس سوچ اور اس اپنے ویژن کی بنیاد پہ. دوسرا یہ ہے کہ اس کے پاس ایک ایسی لیڈرشپ ہونی چاہیے، ایک ایسی قیادت ہونی چاہیے کہ وہ اس نظریے سے مکمل ہم آہنگ ہو اور اس کے لیے ہر طرح کی قربانی کے لیے بھی آمادہ ہو، اور اس کا ویژن کلیئر ہو، اس کا کنسیپٹ بھی کلیئر ہو اس نظریے کے بارے میں. ایسا نہیں ہو کہ نظریہ تو ہے لیکن خود قیادت جو ہے وہ بظاہر اس کو مانتی ہے لیکن دل سے اس کو تسلیم نہیں کرتی، اس کو لاجیکلی اس نے ذہنی طور پہ اور عملی طور پہ تسلیم نہیں کیا تو بھی وہ کامیابی کی طرف وہ موومنٹ نہیں جائے گی. ساتھ ساتھ اس قیادت کا جسے آپ کہتے ہیں نا کہ مقبول عام ہونا بھی ضروری ہے، یعنی جہاں وہ نظریے پہ کاربند ہو وہاں پہ اس کی شخصیت بھی کرسمیٹک ہونی چاہیے کہ لوگ اس شخصیت کے عاشق ہوں، اس کی بات سننے کے لیے تیار ہوں، اس کے لیے قربانی دینے کے لیے تیار ہوں. تیسری جو چیز بتاتے ہیں موومنٹ کی کامیابی کے لیے یا انقلاب کی کامیابی کے لیے، وہ عوام کی بھرپور حمایت ہے کہ عوام اس نظریے سے بھی منسلک ہو، اس کی عادت پہ بھی اعتماد رکھتی ہو. اب ہم یہ تین چیزوں کو، اگر ہم ان تین معیارات کو اگر ہم ایران کے اسلامی انقلاب کے اس تناظر میں دیکھتے ہیں تو آپ کو یہ تینوں چیزیں مکمل نظر آتی ہیں، اور اس میں کوئی ایسا بھی نہیں ہے کہ کوئی چیز پس منظر میں ہو، پوشیدہ ہو، بلکہ یہ اوپن ہے. ایران کا جو اسلامی انقلاب ہے اس کا جو نظریہ پیش کیا گیا وہ امام خمینی کی تعلیمات میں آپ دیکھ لیں، ان کی تقاریر میں دیکھ لیں، انقلاب کے بعد جو حکومت بنی ہے اس کے آئین کے اندر دیکھ لیں، یا انقلاب کی جتنی بنیادی شخصیات تھیں جنہوں نے اس انقلاب کی فکری بنیادیں مستحکم کی یا جن کی بنیاد رکھی، وہ سب کے سب یہ کہتے ہیں کہ اس کا نظریہ توحیدی نظریہ ہے. وہ سب اس کو کہتے ہیں کہ یہ قرآنی نظریات کی بنیاد پہ یہ انقلاب ہے اور ہم ان قرآنی تعلیمات کی روشنی میں آگے بڑھیں گے. لہذا نظریے کے عنوان سے جو نظریے میں خوبیاں ہونی چاہیے وہ سب کی سب اس میں آپ کو پوری نظر آتی ہیں. دوسرا جو تھا قیادت کے عنوان سے، امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی قیادت، ان کی کرسمیٹک پرسنالٹی، اس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا. جس انداز سے انہوں نے اس پوری قیادت کو آگے لے کے گئے اور جس انداز سے انہوں نے انقلاب کی کامیابی اور اس کے مختلف مراحل میں اس کو ایک جسے کہتے ہیں کہ اس کشتی کو اس نجات کی طرف لے کے گئے وہ سب کے سامنے ثابت شدہ ہے. تیسرا یہ کہ عوام کی حمایت. عوام کی حمایت کو میں نہ صرف ان 40-42 سال پہلے کی بات کرتا ہوں جہاں سے میں نے اپنی بات کا آغاز کی اور واقعہ بھی سنایا, تو اگر آپ دیکھیں تو عوام کی حمایت کی سطح یہ ہے کہ آج 42 سال گزرنے کے باوجود تین نسلوں کے لوگ, تین نسلوں کی وہ قوم عوام اب بھی اس انقلاب سے اسی طرح محبت اور عقیدت اور اس کے لیے جوش و جذبے کی حامل ہے کہ جو اس نے 42 سال پہلے تھی. لہذا خود پولیٹیکل سائنس کے ماہرین جن معیارات کا ذکر کرتے تھے وہ تینوں کے تینوں معیارات اس میں پورے اترتے ہیں, اور یہی وہ بنیادی عوامل ہیں کہ جو ہم سمجھتے ہیں کہ ایران کے اسلامی انقلاب کی کامیابی کا باعث بنے.
جی ڈاکٹر صاحب بہت بہت شکریہ آپ کا اس انٹرویو کے لیے. جی سامعین, اب ریڈیو تہران کا سیاسی تبصرہ سماعت فرمائیے. ایران کے اسلامی انقلاب کو 42 برس ہو چکے ہیں اور یہ انقلاب خطے کی اقوام اور عالم اسلام کے لیے ایک نمونہ اور مشرق و مغرب کی طاقتوں کے لیے بدستور ایک رکاوٹ اور چیلنج بنا ہوا ہے. ایران کے اسلامی انقلاب اور اس کے حامیوں کے لیے علاقے اور عالمی سطح پر مختلف مشکلات اور مسائل پیدا کیے گئے, لیکن ان تمام رکاوٹوں اور چیلنجوں کے باوجود انقلاب اپنے راستے پر گامزن ہے اور اس انقلاب کے حامی بھی اس راستے پر قائم و دائم ہیں. کرگیزستان کے معروف تجزیہ نگار حسین ایران کے اسلامی انقلاب کو مسلمانوں اور محروموں کے لیے دور حاضر کا یادگار واقعہ اور نقطہ امید قرار دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ ملت ایران کی استقامت اور عزم بالجزم نے اسلامی جمہوریہ ایران کے لیے عالمی سیاست میں منفرد مواقع پیدا کر دیے ہیں. اسلامی جمہوریہ ایران نے خطے میں عالمی دہشت گردی, بالخصوص داعش جیسے دہشت گرد گروہوں کا راستہ روک کر خطے اور دنیا کو ایک بہت بڑے خطرے سے نجات دلا دی ہے. بلا شبہ دنیا اور عالمی برادری کو اس حوالے سے ایران کا شکریہ ادا کرنا چاہیے. پاکستان کے معروف ادارے پیس اینڈ انٹرنیشنل ریسرچ سینٹر کی محقق محترمہ فرحت آصف اپنے تجزیے میں کہتی ہیں, ایران کا اسلامی انقلاب مقامی طاقت کے بل بوتے اور کسی بیرونی طاقت کی مدد و حمایت کے بغیر کامیاب ہوا ہے, اور یہ انقلاب دوسری اقوام کے لیے روڈ میپ اور آئیڈیل بن گیا ہے. جو قوم استقامت و مقابلے کے ذریعے اپنی امنگوں اور اہداف و مقاصد کو حاصل کرنا چاہتی ہیں, ایران کا اسلامی انقلاب ان کے لیے زندہ مثال ہے. دنیا کے سیاسی مبصرین اور تجزیہ کاروں کی ایک بڑی تعداد اس بات پر متفق ہے کہ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی قیادت میں برپا ہونے والے اس انقلاب کے اثرات علاقائی اور عالمی سطح پر بڑے گہرے ہیں. حقیقت یہ ہے کہ ایران کا اسلامی انقلاب دنیا کی تمام اقوام کے لیے ایک بیداری اور حرکت کا پیغام لے کر آیا ہے. اس انقلاب نے جہاں ایک طرف خطے کی رجعت پسند حکومتوں کے سربراہوں کے حقیقی چہرے کو بے نقاب کیا ہے, دوسری طرف امت مسلمہ حتی غیر مسلم اقوام کے لیے آزادی و خود مختاری کا عملی نمونہ پیش کیا ہے. ایران کے اسلامی انقلاب کی کامیابی کے بعد مغربی دنیا کے نوجوانوں میں بھی دین اسلام کی طرف توجہ اور رغبت بڑھی ہے. دوسرے لفظوں میں جہاں امت مسلمہ کے اندر دین اسلام کا حقیقی اور اجتماعی فلسفہ متعارف ہوا, وہاں مغرب کی نوجوان نسل پر بھی دین اسلام کا اجتماعی سماجی اور سیاسی پہلو نمایاں ہو رہا ہے. مغرب تو ایک طرف, سینٹرل ایشیا کی مسلمان ریاستوں میں بھی دین اسلام کو ایک افیون اور معاشرے سے الگ تھلگ انفرادی دین بنا کر پیش کیا گیا تھا, لیکن اسلامی انقلاب کی کامیابی نے سینٹرل ایشیا کی ریاستوں میں بسنے والے مسلمانوں کو بھی دین اسلام کی حقیقی تعلیمات کی طرف متوجہ کیا. سوویت یونین کا شیرازہ بکھرنے کے بعد وسطی ایشیا کے ممالک میں اسلامی تحریکوں کا احیاء اور اسلامی انقلاب کے اثرات کو بخوبی درک کیا جا سکتا ہے. ایران اور وسطی ایشیا کی ریاستوں کے درمیان ثقافتی, دینی, مذہبی, تاریخی اور تمدنی مشترکات موجود ہیں, جس کی وجہ سے ان ریاستوں میں ایران کے اسلامی انقلاب کے گہرے اثرات مرتب ہوئے ہیں. مجموعی طور پر کہا جا سکتا ہے کہ انقلاب اسلامی کی کامیابی کی ایک اہم اور بڑی وجہ اور بڑی خصوصیت امت مسلمہ کے درمیان اتحاد و وحدت کو فروغ دینا ہے, اور اسلامی انقلاب کا اتحاد و وحدت کا یہ نعرہ ماضی میں بھی اور اب بھی سامراجی طاقتوں کے لیے خوف و پریشانی کا باعث بنا ہوا ہے اور آئندہ بھی رہے گا. سامن، یہ تھا ریڈیو تہران کا سیاسی تبصرہ، اور اسی کے ساتھ آج کا پروگرام گرد و پیش اپنے اختتام کو پہنچا۔ یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز، اور اب پیش ہے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔
سایہ زلف گرا گیر کرو، سایہ زلف گرا گیر کرو، آج روشن میری تقدیر کرو، آج روشن میری تقدیر کرو۔ دل کے ویران کو روشن کر دو، اپنا مسکن یہیں تعمیر کرو، اپنا مسکن یہیں تعمیر کرو۔ کب تلک مجھ سے حجابات جمال اور واضح ذرا تسبیر کرو، ذرا تسبیر کرو۔ رخ سے ایک بار اٹھا دو مصحف نور کی تفسیر کرو، مصحف نور کی تفسیر کرو۔ تصور پہ حقیقت کا گمان، میرے خوابوں کی یہ تعبیر کرو، یہ تعبیر کرو۔ میں تصور میں قدم بو کرو درگزر میری یہ تقصیر کرو. ہر گھڑی وہ تصور میں علی ہر گھڑی وہ تصور میں علی نقش دل پر وہی تصویر کرو نقش دل پر وہی تصویر کرو.
یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز. اور سامعین آپ سماعت فرمائیے تاریخی معلومات پر مبنی پروگرام یادوں کے چھروکے.
عزیز سامعین اہم تاریخی واقعات پر مشتمل پروگرام یادوں کے جھروکے لے کر حاضر خدمت ہیں. ہاشم علی کا سلام قبول فرمائیں. سامعین آج کا پروگرام ماضی میں آج ہی کے دن یعنی 23 بہمن 28 جمادی الثانی اور 11 فروری کو رونما ہونے والے بعض اہم واقعات پر مشتمل ہے. گیارہ فروری سن 660 قبل مسیح میں جاپان کا پہلا بادشاہ یی مو تخت نشین ہوا. یی مو کے تخت نشین ہونے کے ساتھ دنیا میں اس قدیم ترین شاہی نظام کی بنیاد پڑی جو آج بھی قائم ہے. وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس نظام کو مختلف نشیب و فراز کا سامنا کرنا پڑا. عصر حاضر میں جاپان میں شہنشاہ کو صرف ایک اعزازی حیثیت حاصل ہے اور تمام اختیارات وزیر اعظم کے پاس ہوتے ہیں. اٹھائیس جمادی الثانی سن 590 ہجری قمری کو معروف عالم قرآن اور قاری ابو القاسم شاطبی نے مصر کے دارالحکومت قاہرہ میں وفات پائی. وہ امام القراء کے نام سے معروف تھے اور قرأت کے علاوہ تجوید، تفسیر، حدیث، علم نحو، لسانیات اور اپنے زمانے کے تمام مروجہ علوم میں مہارت رکھتے تھے. شاطبی نابینا ہونے کے باوجود نہایت ذہین اور قابل شخص تھے اور انہوں نے بہت سی احادیث کو حفظ کر لیا تھا. وہ زہد و تقویٰ اور اخلاق حمیدہ میں بھی مثالی شخصیت کے مالک تھے. ابو القاسم شاطبی کی کتابوں میں قصیدہ شاطبیہ خاص طور سے قابل ذکر ہے. یہ کتاب مصر اور ہندوستان میں بارہا چھپ چکی ہے. گیارہ فروری سن 1847 عیسوی کو دنیا کے ایک عظیم ترین سائنسداں تھامس ایڈیسن پیدا ہوئے. ایڈیسن نے جد و جہد سے بھرپور زندگی گزاری. انہوں نے ٹرین میں اخبار بیچنے کی ملازمت کے دوران ایک چھوٹی پرنٹنگ مشین خرید کر خود ایک ہفتے وار اخبار شائع کیا. سن 1862 میں ایڈیسن نے اپنی پہلی ایجاد الیکٹرک وولٹ ریکارڈر کو پیٹنٹ کروایا. سن 1877 میں ایڈیسن نے گراہم بیل کے ایجاد کردہ ٹیلی فون کو بہتر بنا دیا اور اسی سال اپنی مقبول ترین ایجاد فونوگراف پیش کی۔ ستمبر سن 1878 میں ایڈیسن بجلی کے بلب کی ایجاد کی طرف متوجہ ہوئے اور ایک برس کی محنت شاقہ کے بعد 21 اکتوبر سن 1879 کو وہ ایک بلب کو 13.5 گھنٹے تک روشن رکھنے میں کامیاب ہو گئے۔ سن 1889 میں ایڈیسن متحرک فلموں کی طرف راغب ہوئے اور نیو جرسی میں ایک فلم اسٹوڈیو بھی قائم کیا۔ ایڈیسن نے تقریباً 1300 ایجادیں کیں اور 3500 نوٹ بکس ان کے نظریات، تجربات اور ان کے نتائج سے بھری ہوئی ہیں۔ ایڈیسن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ انہوں نے ایک نئے مستقبل کی بنیاد رکھی۔ ایڈیسن نے 18 اکتوبر سن 1931 کو وفات پائی۔ اٹھائیس جمادی الثانی سن 1302 ہجری قمری کو 14ویں صدی ہجری قمری کے معروف ایرانی عالم دین میرزا محمد بن سلیمان تنکابنی نے وفات پائی۔ وہ ممتاز فقیہ، فاضل ادیب اور اپنے زمانے کے قابل شاعر تھے۔ تنکابنی کی تصانیف میں قصص العلماء خاص طور سے قابل ذکر ہے۔ اس کتاب میں انہوں نے اپنے دور سے پہلے کے علماء اور بزرگ شخصیات کی سوانح حیات اور ان کی تالیفات کے بارے میں لکھا ہے۔ یہ کتاب ایران میں متعدد بار چھپ چکی ہے۔ گیارہ فروری سن 1929 عیسوی کو ویٹیکن اور اٹلی کے درمیان لیٹرن معاہدہ ہوا، جس کی روح سے ویٹیکن سٹی کو مکمل آزادی ملی۔ 19ویں صدی کے دوسرے نصف سے پہلے ویٹیکن پوپ کی اطالوی مملکت یا ممالک کے کلیسا کا ایک چھوٹا حصہ شمار ہوتا تھا اور اس کا مرکز روم شہر تھا، لیکن جب سن 1870 میں متحدہ اٹلی کی بنیاد رکھ دی گئی تو اطالوی فوج نے کلیسا کے علاقوں پر بھی قبضہ کر لیا۔ تاہم اٹلی کے بادشاہ ایمانوئل دووم نے دنیا کے کیتھولک عیسائیوں کے خوف سے وعدہ کر لیا کہ ویٹیکن محل کو پوپ کے حوالے کر دیا جائے گا تاکہ وہ اس کو اپنا مرکز بنا لیں۔ سن 1929 میں لیٹرن معاہدے کے ذریعے اس وعدے کو عملی جامہ پہنایا گیا اور سن 1947 میں یہ معاہدہ اٹلی کے آئین کی ایک شق کے طور پر بھی تسلیم کر لیا گیا۔ ویٹیکن براعظم یورپ کے جنوبی ملک اٹلی کے دارالحکومت روم میں واقع ہے اور دنیا کا سب سے چھوٹا ملک شمار ہوتا ہے۔ اس کا رقبہ آدھا مربع کلومیٹر سے بھی کم ہے۔ ویٹیکن دنیا کے کیتھولک عیسائیوں کے مذہبی رہنما پوپ کا مرکز ہے۔ گیارہ فروری سن 1990 عیسوی کو جنوبی افریقہ کے قومی لیڈر نیلسن منڈیلا 27 سال کی قید کے بعد رہا ہوئے۔ نیلسن منڈیلا کو سن 1963 میں پریٹوریا کی نسل پرست حکومت کے خلاف جد و جہد کرنے پر عمر قید کی سزا دی گئی تھی۔ سال ہر سال عوامی جد و جہد اور اقوام عالم کے مطالبوں کے بعد انہیں رہائی ملی اور کچھ ہی مدت کے بعد وہ جنوبی افریقہ کے صدر جمہوریہ منتخب ہوئے۔ نیلسن منڈیلا 18 جولائی سن 1918 کو پیدا ہوئے اور 5 دسمبر سن 2013 کو ان کا انتقال ہو گیا۔ تیئیس بہمن سن 1357 ہجری شمسی کو ایران کے اسلامی انقلاب کی کامیابی کے دوسرے دن ہی عبوری انقلابی حکومت نے باقاعدہ طور پر حکومت کا نظام اپنے ہاتھ میں لے لیا۔ شاہ کی طاغوتی حکومت کی سرنگونی اور انقلاب اسلامی کی کامیابی کے بعد عوام نے مختلف شہروں میں ملک کے تمام حساس اداروں کی حفاظت اپنے ذمے لے لی تھی، لہذا ان امور کی ذمہ داری سنبھالنے اور طاغوتی عناصر سے مقابلے کے لیے ایک منظم ادارے کی ضرورت تھی۔ اسی بنا پر نظم و نسق برقرار رکھنے اور حالات کو کنٹرول میں رکھنے کے لیے امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے انقلاب اسلامی کمیٹی کی تشکیل کا حکم دیا۔ اور سامعین، اسی کے ساتھ پروگرام یادوں کے جھروکے ختم ہوتا ہے۔
یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز، اور اب پیش ہے پروگرام کلام نور۔
وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ،
اور ہم نے قرآن کو نصیحت کے لیے آسان کر دیا ہے، تو کیا کوئی نصیحت حاصل کرنے والا ہے؟
کلام نور۔
عزیز سامعین، پروگرام کلام نور کے ساتھ حاضر خدمت ہیں حسین اختر کا سلام قبول کیجیے۔ امید ہے کہ ہمارا یہ پروگرام بھی آپ کی معلومات میں اضافے کا باعث بنے گا۔
قرآن وہ کتاب ہے جو درس انقلاب ہے، ہماری درگاہ ہے سیدھا راستہ کربلا کربلا۔ قرآن وہ کتاب ہے جو درس انقلاب ہے، ہماری درگاہ سیدھا راستہ کربلا کربلا۔ قرآن وہ کتاب ہے،
بسم رب جہاں بسم اللہ، سبحان اللہ یہ قرآن اللہ اللہ، ام الکتاب ہے یہ ماشاء اللہ، ایک ایک سورہ ہے یونیورسل۔
قرآن وہ کتاب ہے جو درس انقلاب ہے، ہماری درسگاہ ہے سیدھا راستہ کربلا کربلا۔ قرآن وہ کتاب ہے۔
حمد و شکر پروردگار اور مدحت و ثنائے احمد مختار کے ساتھ سلسلہ وار تفسیر کلام نور میں آئیے، روح پرور گفتگو کا آغاز سورہ شورا کی 24 آیت سے کرتے ہیں۔ ارشاد رب العزت ہوتا ہے،
ام یقولون افترا علی اللہ کذبا فإن یشأ اللہ یختم علی قلبک وَيَمْحُ اللَّهُ الْبَاطِلَ وَيُحِقُّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ۔
کیا ان لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ رسول اللہ پر جھوٹے بہتان باندھتا ہے، جبکہ خدا چاہے تو تمہارے قلب پر بھی مہر لگا سکتا ہے، اور خدا تو باطل کو مٹا دیتا ہے اور حق کو اپنے کلمات کے ذریعے ثابت اور پائیدار بنا دیتا ہے، یقیناً وہ دلوں کے رازوں کا جاننے والا ہے۔ سامعین، گزشتہ پروگرام میں ہم نے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اہل بیت علیہ السلام کی مودت کو رسول خدا کی رسالت کے معنوی اجر و پاداش کے عنوان سے بیان کیا تھا، اور اس آیت کریمہ میں ارشاد قدرت ہوتا ہے، البتہ بعض منافقین رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر تہمت لگاتے ہیں کہ یہ امر خود پیغمبر کی جانب سے ہے جس کی نسبت خدا کی طرف دی ہے، اور جو کچھ آپ نے قرآن کریم، وحی اور اہل بیت کی محبت و مودت کے بارے میں کہا ہے وہ خدا کی طرف سے نازل نہیں ہوا ہے۔ خداوند عالم ان منافقین کے جواب میں ارشاد فرماتا ہے، اگر پیغمبر ایسا کریں گے تو خداوند عالم ان کے دل پر مہر لگا دے گا، اور اس بات کی ہرگز اجازت نہیں دے گا کہ جو چیز خداوند عالم کی جانب سے نازل نہیں ہوئی ہے اس کی نسبت خداوند عالم کی طرف دیں۔ چونکہ اگر خداوند عالم اس میں رکاوٹ نہیں بنے گا تو لوگوں کی ضلالت و گمراہی کا اسباب فراہم ہو جائے گا، اور یہ کام لوگوں کی ہدایت کے لیے حکمت الہی سے سازگار نہیں ہے۔ چنانچہ سورہ حاقہ کی 44 سے 46 تک کی آیتوں میں پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے، اور اگر یہ پیغمبر ہماری طرف سے کوئی بات گڑھ لیتا تو ہم اس کے ہاتھ کو پکڑ لیتے اور پھر اس کی گردن اڑا دیتے۔ آیت کریمہ میں مزید اس بات کی تاکید ہوئی ہے کہ خداوند عالم باطل کو محو اور اسے ذلیل و خوار کر دیتا ہے، اور اس بات کی ہرگز اجازت نہیں دیتا کہ وہی کی راہ میں باطل کا گزر ہو۔ وہ جو کلمات نازل کرتا ہے اس سے حق کو استحکام و پائیدار کرتا ہے۔ سامعین، اس آیت کریمہ سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ پیغمبر جو چیزیں بھی خداوند عالم کی جانب سے لاتے ہیں، مومن انسان انہیں صدق دل سے قبول کرتے ہیں اور اس پر مکمل یقین بھی رکھتے ہیں، نہ یہ کہ جو چیز اسے اچھی لگتی ہے صرف اسے ہی قبول کرتا ہے اور جو چیز اسے پسند نہیں آتی اس کا انکار کر دیتا ہے یا اس کو نظر انداز کر دیتا ہے۔ خداوند عالم کسی بھی شخص سے مذاق نہیں کرتا، یہاں تک کہ اگر اس کے پیغمبر بھی کسی غیر شائستہ امر کی نسبت خدا کی طرف دے تو اسے رسوا کر دیتا ہے اور اس کے جھوٹ کے راز کو فاش کر دیتا ہے اور اسے وحی کے دریافت کرنے سے محروم بھی کر دیتا ہے۔ باطل کی تباہی و بربادی اور حق کا تمام چیزوں پر غلبہ اہل ایمان سے خداوند عالم کا یقینی و قطعی وعدہ ہے۔ سامعین، آئیے سورہ شورا کی 25 اور 26 آیتوں کی تلاوت سے اپنے دل کو نور قرآن سے منور کرتے ہیں۔ ارشاد رب العزت ہوتا ہے،
وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَعْفُو عَنِ السَّيِّئَاتِ وَيَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ وَيَسْتَجِيبُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَيَزِيدُهُمْ مِنْ فَضْلِهِ وَالْكَافِرُونَ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ۔
اور وہی وہ ہے جو اپنے بندوں کی توبہ کو قبول کرتا ہے اور ان کی برائیوں کو معاف کرتا ہے، اور وہ تمہارے اعمال سے خوب باخبر ہے، اور جو لوگ ایمان لائے انہوں نے نیک اعمال کیے وہی دعوت الہی کو قبول کرتے ہیں، اور خدا اپنے فضل و کرم سے ان کے اجر میں اضافہ کر دیتا ہے، اور کافرین کے لیے تو بڑا سخت عذاب رکھا گیا ہے۔ انسانوں پر خداوند عالم کا ایک بہترین لطف و کرم یہ ہے کہ اس نے اپنے گناہگار بندوں کی اپنی جانب واپسی کے لیے ہمیشہ راستے کو کھلا رکھا ہے اور ان کے توبہ کرنے کے لیے کسی بھی طرح کی محدودیت کا قائل نہیں ہے۔ مگر ہم انسانوں کا مزاج یہ ہے کہ عام طور پر جس شخص نے ہمارے حق میں ظلم کیا ہے اور اس نے معافی بھی مانگ لی ہے تو اگر اس نے کئی مرتبہ اپنی غلطی کا اعادہ کیا تو ہم اس کے عذر کو قبول نہیں کرتے، یہاں تک کہ اسے عذر خواہی تک کا موقع بھی نہیں دیتے ہیں۔ لیکن پروردگار عالم نے فرمایا ہے کہ جب بھی ہمارے بندے اپنی خطاؤں پر شرمندہ ہو جائیں اور اس کے ترک کرنے کا ارادہ کر لیں تو ان کے لیے توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے اور وہ اس کی غلطیوں اور لغزشوں کو معاف کر دیتا ہے۔ حالانکہ یہ ایک ایسی حالت میں ہے کہ خداوند عالم ہمارے تمام ظاہری اور باطنی کاموں سے باخبر ہے اور کوئی بھی چیز اس کی نگاہوں سے پوشیدہ نہیں ہے۔ خداوند عالم کا اپنے بندوں پر ایک اور لطف و کرم گناہوں کو معاف کرنے کے علاوہ ان کی آرزوؤں کو پورا کرنا بھی ہے، یعنی خداوند عالم ان لوگوں کی درخواستوں کو کہ جو ایمان لائے ہیں اور صحیح کام انجام دیتے ہیں قبول کرتا ہے، اور اس سے بھی بلند و بالا وہ چیزیں جو ان کی فکروں میں بھی نہیں آئی ہیں اور انسانی آرزوؤں سے بالا تر ہیں وہ انہیں اپنے فضل و کرم سے بخش دیتا ہے، اور یہ مومنین کے حق میں خداوند عالم کا بہترین لطف و فضل ہے۔ سامعین، ان آیت کریمہ سے ہمیں یہ درس ملتا ہے کہ دین اسلام میں کسی بھی طرح کی محدودیت نہیں ہے اور ہمہ وقت ہر ایک کے لیے راستہ کھلا ہوا ہے، اور ہر شخص جس طرح سے بھی چاہے دین میں واپس آ سکتا ہے۔ خداوند عالم نے اپنے گناہگار بندوں سے وعدہ کیا ہے کہ اگر توبہ کریں تو ان کے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ در حقیقت اس وعدے کے ذریعے گناہگار بندوں کو توبہ کی تشویق دلاتا ہے۔ دعا کی قبولیت کی شرط خداوند عالم پر ایمان اور نیک اور شائستہ امور کو انجام دینا ہے۔ سامعین، آئیے اب سورہ شورا کی 27ویں اور 28ویں آیتوں کی تلاوت سے اپنے مشام دل کو معطر کرتے ہیں۔
وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ وَلَكِنْ يُنَزِّلُ بِقَدَرٍ مَا يَشَاءُ إِنَّهُ بِعِبَادِهِ خَبِيرٌ بَصِيرٌ وَهُوَ الَّذِي يُنَزِّلُ الْغَيْثَ مِنْ بَعْدِ مَا قَنَطُوا وَيَنْشُرُ رَحْمَتَهُ وَهُوَ الْوَلِيُّ الْحَمِيدُ۔
اور اگر خدا تمام بندوں کے لیے رزق کو وسیع کر دیتا ہے تو یہ لوگ زمین میں بغاوت کر دیتے، مگر وہ اپنی مشیت کے مطابق معینہ مقدار میں نازل کرتا ہے کہ وہ اپنے بندوں سے خوب باخبر ہے اور ان کے حالات کا دیکھنے والا ہے۔ وہی وہ ہے جو ان کے مایوس ہو جانے کے بعد بارش کو نازل کرتا ہے اور اپنی رحمت کو منتشر کرتا ہے، اور وہی قابل تعریف مالک اور سرپرست ہے۔ سامعین، ان آیتوں میں اصل حکمت الہی کی جانب، کہ جو کائنات کے تمام امور پر حاکم ہے، اشارہ کرتے ہوئے ارشاد قدرت ہوتا ہے۔ نظام خلقت اشیاء اور انسانوں کی ظرفیت کے اندازے کے مطابق خلق ہوئے ہیں، اور خداوند عالم اس بات پر قادر ہے کہ ہر چیز اور ہر شخص کو اس کی قوت و طاقت اور امکان سے زیادہ اسے عطا کر دے، لیکن یہ کام اس کی حکمت سے سازگار نہیں ہے، کیونکہ اس طرح انسانوں کی سرکشی کا باعث اور اجتماعی نظام میں خلل پڑنے کا سبب بنے گا۔ تمام انسان پروردگار عالم سے اپنی روزی میں وسعت و برکت عطا کرنے کی درخواست کرتے ہیں، اور خداوند عالم کے لیے ان کی درخواستوں کو قبول کرنا نہایت ہی آسان ہے، لیکن پروردگار عالم کی حکمت اس طرح کی درخواستوں کو قبول کرنے کی اجازت نہیں دیتی ہے۔ رزق اور روزی کی تقسیم کا مسئلہ نہایت ہی دقیق نظام پر استوار ہے جو خداوند عالم اپنے بندوں کے لیے رکھتا ہے، کیونکہ وہ اپنے بندوں کے تمام حالات سے آگاہ اور باخبر ہے۔ وہ ہر شخص کے پیمانے اور ظرفیت کو خوب جانتا ہے، لہذا ان کی ظرفیت اور مصلحت کے مطابق معین شدہ رزق کو اپنے بندے کے درمیان تقسیم کرتا ہے۔ تاریخی تجربات بھی واضح کرتے ہیں کہ وہ تمام انسان کے جو بے شمار روزی اور رزق سے سرشار اور نہایت ہی اعلیٰ آرام و آسائش سے بہرہ مند ہیں، عام طور پر ان لوگوں نے خدا کو فراموش کر دیا ہے اور ظلم و ستم اور سرکشی سے روبرو ہوئے ہیں، کیونکہ انسان کی خواہشات کبھی بھی سیر نہیں ہوتی اور اپنی معین شدہ قدرت و ثروت پر قانع نہیں ہوتا، بلکہ وہ چاہتا ہے کہ جو کچھ دوسروں کے پاس موجود ہے اسے حاصل کر لیں، اگرچہ ظلم و ستم کے ذریعے ہی کیوں نہ حاصل ہو۔ اسی بنا پر پروردگار عالم جس قدر چاہتا ہے اور مصلحت دیکھتا ہے روزی نازل کرتا ہے۔ اس بنا پر ہم انسانوں کا فریضہ ہے کہ روزی کی تلاش و جستجو اور زندگی کے لیے آرام و آسائش کو فطری اعتدال کے مطابق سعی و کوشش کریں، اور اسی کے ساتھ ساتھ اس بات سے بھی باخبر رہیں کہ نظام خلقت اور حکمت الہی ہماری خواہشات کے تابع نہیں ہیں، اور جب تک نظام خلقت کے تعادل میں کوئی خلل واقع نہ ہو ہم تک روزی پہنچاتا ہے۔ البتہ کبھی کبھی دیکھنے میں آتا ہے کہ انسان رزق میں کمی کی وجہ سے بہت زیادہ پریشان رہتا ہے، تو یہ خود انسان کی اپنی سستی اور کوتاہی کی وجہ سے ہے، اور یہ کمی اور محرومیت خداوند عالم کی جانب سے حتمی نہیں ہے، بلکہ انسان کے اعمال کا نتیجہ ہے جس سے وہ روبرو ہوا ہے۔ پس اگر انسان روزی کے لیے کوشش نہ کرے اور اس امید پر کہ روزی پہنچ جائے گی ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھا رہے تو اسے کچھ بھی ہاتھ نہیں آئے گا، کیونکہ پروردگار عالم نے بیکار و سست افراد تک روزی پہنچانے کا وعدہ نہیں کیا ہے۔ شاید ایک قابل لمس اور قابل مشاہدہ دلیل یہ ہے کہ انسانوں کی روزی خدا کے ہاتھ میں ہے، اور وہ بارش کا نازل ہونا ہے جس میں انسانیت کا ذرہ برابر بھی نقش نہیں ہے۔ بارش کا نزول خداوند عالم کے علم و قدرت کی عظیم نشانیوں میں سے ایک ہے۔ اگر بارش نازل نہ ہو تو دنیا قحط اور خوشحالی سے دوچار ہو جائے گی، اور اگر بارش نازل ہو تو زمین کے آباد نعمتوں کے زیادہ اور روزی میں وسعت ہونے کا باعث ہوگی۔ خداوند عالم بارش نازل کر کے اپنی رحمت کو وسعت عطا کرتا ہے، اور بارش کے وسیلے سے ہی مردہ زمینیں زندہ ہو جاتی ہیں، پیڑ پودے اگتے ہیں، اور انسانوں بلکہ تمام زندہ مخلوقات کی تشنگی دور اور سیرابی کا سامان فراہم ہوتا ہے۔ یہ باتیں اس بات کی حکایت کرتی ہیں کہ پروردگار عالم ایک بڑے خاندان کی طرح بہترین سرپرستی کرتا ہے، اور لوگ اس کی تعریف و تمجید اور شکر و سپاس ادا کرتے ہیں۔ سامعین، ان آیتوں سے ہمیں یہ درس ملتا ہے کہ بندوں کی دعاؤں اور درخواستوں کا قبول کرنا حکمت الہی کے زمرے میں شامل ہے، کیونکہ بعض مواقع پر انسانوں کی دعاؤں کی قبولیت اس کی سرکشی اور تباہی کا باعث بنتی ہے۔ خلقت کا نظام معین شدہ مقدار اور اندازے کے مطابق ہے، اور ہر چیز کا حساب و کتاب اور مقدار معین ہے۔ بارش رحمت الہی کی ایک بہترین نشانی ہے۔ مشکلات و پریشانیوں اور مایوسیوں کے وقت انسان کی پناہ گاہ صرف اور صرف پروردگار عالم کی ذات گرامی ہے۔ اور سامعین، ہمارے پروگرام کا وقت اب یہیں پر ختم ہوتا ہے۔ آپ کو خدا منان کے سپرد کرتے ہوئے آپ کے مفید مشوروں کے منتظر ہیں۔ اجازت دیجئے، خدا حافظ۔
یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ سامعین، ابھی آپ پروگرام کلام نور سماعت فرما رہے تھے، اور اب پیش خدمت ہے نشریات کا اگلا پروگرام، آئینۂ صحافت۔ عزیز سامعین، پروگرام آئینۂ صحافت کے ساتھ حاضر خدمت ہیں۔ آج کے پروگرام میں بھی ہم کچھ اخبارات اور نیوز ایجنسیوں سے آرٹیکل، تجزیات اور اہم اخبارات کی سرخیاں آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ آغاز کریں گے ایران سے شائع ہونے والے اخبار روزنامہ کیہان کی ایک سرخی سے، جس کا عنوان اس طرح ہے: اس سال کا 22 بہمن انوکھا، پرشکو، قابل دید، ایرانی عوام نے ایک بار پھر تاریخ رقم کر دی۔ اخبار لکھتا ہے: ایران کے اسلامی انقلاب کی کامیابی کی سالگرہ اس سال بھی پرشکوہ انداز میں منائی گئی، حتیٰ کرونا بھی عوام اور انقلاب کے مابین دوری کا باعث نہ بن سکا، اور ایران کے انقلابی عوام نے ایک نئے اور انوکھے انداز میں انقلاب کے اصولوں سے اپنی وفاداری کا اظہار کیا۔ ایران کے چھوٹے بڑے شہروں سے موصولہ رپورٹوں کے مطابق عوام اس بار بھی تمام طبی ہدایات کا خیال رکھتے ہوئے سڑکوں اور شہروں پر آئے، گاڑیوں سے اور موٹر سائیکلوں سے آئے، اور دنیا کی خبیث طاقتوں اور سہونیوں کو جتا دیا کہ ملت ایران ایک بیدار عوام ہے جو حالات سے نمٹنا بخوبی جانتی ہے، اور کوئی بھی رکاوٹ کھڑی کی جائے وہ اپنے اصولوں سے ایک قدم بھی پیچھے نہیں ہٹنے والی ہے، اور ہر مشکل کا رائے حل اس کے سامنے ہے۔ اس موقع پر تہران کی آزادی اسکوائر پر ایران کے دفاعی امور کے ماہرین کے توسط سے تیار شدہ ذوالفقار، بصیر، دزفول اور قیام میزائلوں کے ساتھ ساتھ اس ایئر ڈیفینس بیٹری کی نمائش بھی کی گئی، جس کے ذریعے 1.5 سال قبل امریکی ڈرون طیارہ مار گرایا گیا تھا۔ سامنے نیو یارک ٹائم نے ایک خبر لگائی ہے: ٹرمپ کے مواخذے کی دوسرے دن کی جھلکیاں۔ مواخذے کے افسران پوری طرح سے تیار تھے، بدھ کے روز ٹرمپ کے خلاف متعدد ویڈیو اور آڈیو کلپس دکھائے اور سنائے گئے، جس میں یہ ثابت کرنے کی کوشش کی گئی کہ 6 جنوری 2021 کو کیپیٹل ہل پر حملے کے ذمہ دار سابق امریکی صدر ٹرمپ ہیں۔ ان کی تقاریر اور ٹویٹس کو ثبوت کے طور پر پیش کیا گیا۔ ٹرمپ کی 26 دسمبر کی ایک ٹویٹ پیش کی گئی، جس میں انہوں نے لکھا تھا کہ عدلیہ اور ایف بی آئی نے صدارتی انتخابات میں دھاندلی کو روکنے کے لیے کچھ نہیں کیا۔ ٹرمپ نے لکھا تھا کہ یہ امریکہ کی تاریخ کا سب سے بڑا فراڈ ہے جسے تاریخ بھول نہیں سکتی۔ ٹرمپ نے اپنے حامیوں سے کہا تھا کہ 6 جنوری کو واشنگٹن میں ملیں گے۔ سینیٹرز کے سامنے پیش کی جانے والی تصاویر، ویڈیوز اور آوازوں میں واشنگٹن میں بغاوت کی صورتحال کی منظر کشی کی گئی۔ ریپبلکن ارکان سینٹ نے ان ویڈیوز پر کوئی رد عمل ظاہر نہیں کیا۔ مواخذہ افسران اس بات پر تاکید کر رہے تھے کہ 6 جنوری کے ہنگاموں میں ٹرمپ کو بے گناہ قرار نہیں دیا جا سکتا۔ سمی ہندوستان ٹائمز نے خبر لگائی ہے سوشل میڈیا کا دوہرا معیار نہیں چل سکتا، آئی ٹی کے وزیر روی شنکر پرساد۔ ہندوستان کے آئی ٹی کے وزیر نے پارلیمنٹ کے ایک سیشن کے دوران کہا ہے کہ ہندوستان میں سوشل میڈیا کے پلیٹ فارموں کا دوہرا معیار برداشت نہیں کیا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ ٹویٹر اور فیس بک ہوں یا دوسرے پلیٹ فارم، انہیں غلط استعمال ہونے نہیں دیں گے۔ انہوں نے سوشل میڈیا کمپنیوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ تم لوگ ہندوستان میں کام کر رہے ہو، تمہارے کروڑوں فالوورز ہیں، ہم اس بات کا احترام کرتے ہیں، کماؤ لیکن ہندوستان کے آئین اور قانون کے تحت۔ انہوں نے کہا کہ ہماری نظریں ٹویٹر پر جمی ہوئی ہیں۔ ان کا کہنا تھا کیوں جب امریکہ میں واقعات پیش آتے ہیں تو سوشل میڈیا حکومت کا ساتھ دیتی ہے، لیکن جب لال قلعے میں ایسا واقعہ پیش آیا تو ہندوستانی حکومت کو نشانہ بنایا جانے لگا۔ وزیر مواصلات نے مزید کہا کہ لال قلعہ ہمارے شکوہ کی علامت ہے۔ سامعین، پاکستان سے شائع ہونے والے اخبار روزنامہ جنگ نے معروف تجزیہ نگار انصار عباسی کا ایک مضمون شائع کیا جس کا عنوان ہے سیاست غلیظ ہو چکی ہے۔ اس کا اقتباس آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ پی ٹی آئی کے اراکین خیبر پختونخوا اسمبلی کی ویڈیو لیک ہوئی جس میں چند ایک ممبران اسمبلی کو نوٹوں کی گڈیاں لیتے ہوئے دیکھا جا سکتا ہے۔ ان پر اگرچہ یہ واقعہ چند سال پرانا ہے لیکن اس ویڈیو نے پہلے سے گندی سیاست کو مزید غلیظ کر دیا ہے۔ جن اراکین اسمبلی کو کروڑوں روپے لیتے دکھایا گیا ان میں سے کچھ نے یہ الزامات سامنے آنے پر پریس کانفرنسوں میں قرآن پاک کو ہاتھ میں اٹھا کر کہا تھا کہ یہ الزامات جھوٹے ہیں اور انہوں نے کوئی پیسہ نہیں لیا۔ الزام لگایا کہ ان اراکین کا تعلق اس گروپ سے تھا جنہوں نے گزشتہ سینٹ الیکشن میں کروڑوں روپے لے کر اپنا ووٹ بیچا۔ ان میں اتنی شرم اور حیا بھی نہیں کہ اگر انہوں نے سیاست کو پیسہ کمانے کا ذریعہ بنا ہی لیا اور حلال و حرام کا فرق بھی بھول گئے ہیں تو قرآن پاک کو بیج میں کیوں لاتے ہیں؟ جب یہ الزام لگا تو ان اراکین اسمبلی کے خلاف قانونی کارروائی کی جانی چاہیے تھی۔ چلیں کل اگر کچھ نہیں کیا گیا تو آج ہی اس لیک ویڈیو کے بعد تمام ذمہ داران کو گرفتار کر لیا جائے۔ سمن مہر نیوز ایجنسی نے خبر لگائی ہے ایران کے اسلامی انقلاب سے قبل اور بعد میں علاقہ اور مزاحمتی محاذ کی پوزیشن۔ اس خبر کے تجزیہ کرتے ہوئے اخبار لکھتا ہے سن 1979 میں جو انقلاب ایران میں واقع ہوا یقیناً اس کا ایک مقصد ایرانی عوام کے سیاسی، اقتصادی اور فکری ڈھانچے میں مکمل تبدیلی لانا تھا، لیکن اس کا ایک اہم پہلو اس کا نظریاتی پہلو تھا جس کی جانب پہلے ہی دن سے مغربی سیکیورٹی اور انٹیلیجنس حلقے ہوشیار ہو گئے تھے۔ اس انقلاب نے ایک حقیقی اسلامی تحریک کو جنم دیا۔ انقلاب سے پہلے بھی اسے روکنے کی سازشیں رچی گئیں تاکہ مغرب اور امریکہ کے مفادات پر آنچ نہ آ سکے، اور جب اس مرحلے میں ناکامی کا منہ دیکھنا پڑا تو سامراجی طاقتوں نے مختلف مراحل میں اس انقلاب کی شبی کو بگاڑنے کی کوششیں شروع کر دی، لیکن اس مرحلے میں بھی انہیں کامیابی نہ مل سکی۔ انقلاب سے قبل علاقے میں امریکہ کی مرضی کی تبدیلیاں لائی جا رہی تھیں اور بس کچھ ہی عرصے میں تاریخ کو بھی تبدیل کر دیا جاتا، لیکن اسلامی انقلاب نے علاقے کی مایوس عوام میں تبدیلی اور بیداری کی لہر دوڑا دی جس کا نتیجہ آج ایک مزاحمتی محاذ کی شکل میں دکھائی دے رہا ہے۔ یمن سے لے کر فلسطین تک عرب رجت پسندی اور مغرب اور صہیونی سامراج کے سامنے ایک دیوار تیار ہو چکی ہے۔ سمن ٹی آر ٹی نے خبر لگائی ہے کیا روس پر یورپ کے دباؤ میں دم بھی ہے؟ گزشتہ جمعے سے ماسکو اور برسلز کے مابین سخت بیانات کی لین دین کا سلسلہ جاری ہے۔ گزشتہ ہفتے ماسکو نے جرمنی، سویڈن اور پولینڈ کے سفارتکاروں کو اس ملک کی اندرونی سیاست میں مداخلت کی بنا پر روس سے نکال باہر کر دیا، اور اس ہفتے ان تین یورپی ممالک نے بھی رد عمل ظاہر کرتے ہوئے روسی سفارتکاروں کو ناقابل قبول قرار دے دیا۔ یورپ کی فارن پالیسی کے چیف کے ماسکو کے دورے سے بھی حالات میں بہتری نہیں آ سکی۔ ماہرین کا خیال ہے کہ یورپ کی ایسی پوزیشن ہی نہیں جس سے روس کے رویے میں تبدیلی لائی جا سکے۔ روس کے خلاف یورپی یونین کا سب سے اہم ہتھیار اس کی معیشت ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے یورپ میں معیشت کی بنیاد پر روس کے خلاف ایک سیاسی محاذ تیار کرنے کی سکت ہی نہیں۔ یورپی یونین بس نام کی یونین ہے، لیکن جب بات کسی سے مقابلہ آرائی کی ہوتی ہے تو اس میں کوئی اتحاد دیکھا نہیں جاتا۔ اور اسی کے ساتھ ہی آج کا آئین صحافت بھی اپنے اختتام کو پہنچا۔ یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز، سماعت فرمائیے نشریات کا اگلا پروگرام ایرانی مشاہیر۔
عزیز سامعین کی خدمت میں مریم زہرا کا سلام عرض ہے. پروگرام ایرانی مشاہیر کے ساتھ حاضر ہیں. سامعین اس پروگرام میں بھی ہم ایرانی فلسفی و مفسر محمد بن جریر طبری کے بارے میں اپنی گزشتہ گفتگو کا سلسلہ جاری رکھیں گے. امید ہے کہ یہ پروگرام بھی آپ سب کو پسند آئے گا. سامعین گزشتہ پروگرام میں ہم نے بتایا تھا کہ قرآن کریم کے عظیم مورخ و مفسر ابو جعفر محمد بن جریر طبری 224 ہجری قمری مطابق 218 ہجری شمسی کو شمالی ایران میں واقع شہر آمول میں پیدا ہوئے اور ذہانت و ہوشیاری کے سبب بہت جلد ابتدائی علوم کو اپنے شہر میں ہی حاصل کر لیا اور 12 سال کی عمر سے وہ باپ کے ترغیب دلانے پر مزید علم حاصل کرنے کے لیے عازم سفر ہوئے اور سب سے پہلے وہ شہر ری گئے. شہر ری بغداد، شام اور مصر اس زمانے میں ان جملہ شہروں میں سے تھے کہ جن میں طبری نے مقیم رہ کر علم حاصل کیا اور فلسفہ و فقہ و حدیث کے اساتذہ سے استفادہ کیا اور آخر کار بغداد میں وہ رہائش پذیر ہو گئے اور اپنی گرا قدر عمر کے آخر تک وہیں مقیم رہے. طبری نے بغداد میں فقہ، تاریخ اور حدیث میں اپنی تعلیم مکمل کرنے کے ساتھ ہی بہت سے شاگردوں کی تربیت کی اور تاریخ و تفسیر قرآن مجید سمیت متعدد گراں قدر کتابوں کی تالیف و تصنیف کا کام انجام دیا. ابو جعفر محمد بن جریر طبری نے 26 شوال 310 ہجری قمری کو بغداد میں وفات پائی اور ان کو ان کے گھر میں ہی سپرد خاک کر دیا گیا. سامعین ہم نے اسی طرح یہ بھی بتایا تھا کہ طبری کی اہم کتابوں میں سے ایک ان کی گرا بہا کتاب تاریخ الامم والرسل والملوک ہے کہ جو تاریخ طبری کے نام سے معروف ہے. یہ کتاب دو حصوں، دنیا کی تاریخ اور تاریخ اسلام پر مشتمل ہے. دنیا کی تاریخ کے حصے کے بارے میں جہاں تک پروگرام میں گنجائش تھی وہاں تک ہم نے اپنے عرائض پیش کیے تھے. طبری نے اپنی تاریخ کے دوسرے حصے کو وقت اور سال کی ترتیب کی بنیاد پر تالیف کیا. یہ حصہ ہجرت پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہجرت کے آغاز کے واقعات سے 302 ہجری قمری تک کے واقعات پر مشتمل ہے. طبری نے ہر ہجری سال میں رونما ہونے والے صرف انہی واقعات کو نقل کیا ہے جو ان کی نظر میں اہمیت رکھتے تھے. طبری نے ان مواقع پر کہ جہاں واقعات طولانی تھے ان کو صرف ان برسوں کے ذیل میں کہ جس سال وہ واقعہ رونما ہوا ذکر کر دیا ہے، تاہم ایک مناسب مقام پر ان واقعات کو تفصیل سے بیان کیا ہے. طبری نے تاریخی روایات اور داستانوں کو تحریر کرنے میں پہلے تاریخی روایات و واقعات کو بیان کیا ہے اور اس کے بعد ان واقعات سے متعلق دستاویزات کے اصلی ماخذ کا ذکر کیا ہے. یہ اصلی ماخذ مختلف ہیں، کبھی شیخ ان کے موثق ہیں اور کبھی ایک عادل شخص ہے کہ جو اس واقعے میں شریک تھا یا اس واقعے سے باخبر تھا. کبھی یہ دیکھا گیا ہے کہ یہ اصلی منبع و ماخذ کوئی فرد نہیں بلکہ ایک کتاب ہے کہ جسے انہوں نے اس سے مربوط سند کے ساتھ پڑھا ہے اور ان کو اسے روایت کرنے کی اجازت بھی تھی، اور کبھی یہ منبع و ماخذ بادیہ نشینوں کا ایک گروہ ہے، اور کبھی ایسے افراد ہیں کہ جو دیگر شہروں اور سرزمینوں سے آئے تھے اور وہ طبری کے لیے قابل اعتماد تھے. سامعین طبری نے تاریخ لکھنے میں جو روش اپنائی، خاص طور پر دوسرے حصے میں، ان کی روش محدثین کی روش ہے. چنانچہ اس روش کے ذریعے وہ تاریخی اسناد کا تذکرہ کرتے ہوئے حقیقی صاحب سند تک پہنچ جاتے ہیں کہ جو پیغمبر عظیم الشان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں. تاریخ طبری کے مؤلف نے منابع کو ذکر کرنے میں کسی قسم کی مداخلت یا تصرف نہیں کیا ہے اور وہ مضامین کو اس کے صحت و سقم کو مد نظر رکھے بغیر ضبط تحریر میں لائے ہیں. طبری نے اکثر مواقع پر اظہار نظر نہیں کیا ہے اور یہی وہ روش ہے جو انہوں نے زیادہ تر کتابوں میں اپنائی ہے. سامعین طبری نے اپنی تاریخ میں بعض کتابیں نقل کی ہیں، کبھی صرف کتاب کا نام ذکر کیا ہے اور یا کتاب کا نام لیے بغیر مؤلفین سے نقل قول کیا ہے. طبری نے مکمل امانتداری کے ساتھ اور اپنے آپ میں بے مثال انداز میں ہر واقعے سے متعلق متعدد اور متنوع روایات کو ذکر کیا ہے اور اس طرح سے اسلامی منابع و ماخذ کو نابود ہونے سے بچانے کے لیے شایان شان خدمت انجام دی ہے. طبری کیونکہ ایک محدث ہیں اس لیے انہوں نے اپنی کتاب میں تمام تر انحصار سند پر کیا ہے۔ محققین کا خیال ہے کہ انہوں نے علم حدیث کی بنیاد پر تاریخ کو جمع کرنے کا کام نئے طرز پر کیا ہے اور اس روش کی بنیاد رکھی۔ انہوں نے تاریخی واقعات کو سند کے ذکر کے ساتھ شروع کیا ہے، اور کیونکہ ان کی تاریخ نگاری کے مکتب میں روایت پر بہت زیادہ توجہ دی گئی ہے اور روایت کو ذکر کرنے میں کتاب کا عنوان ذکر کرنے کی ضرورت بھی نہیں ہے، اس لیے راوی کا نام کتاب کے نام کی جگہ لیا ہے۔ طبری نے اپنی تاریخ میں اپنی تفسیر کا کام بھی پائے تکمیل تک پہنچانا چاہا ہے۔ طبری کی نظر میں روایت کی صحت کی بنیاد راوی کا عادل ہونا، روایت کو صحیح طور پر درک کرنا اور اسے محفوظ کرنا، نیز سند کا صحیح ہونا ہے، اور یہ وہ روش ہے کہ جس کی طبری نے اپنی کتاب میں امانت و دقت کے ساتھ رعایت کی ہے۔ طبری کو اپنی روش میں حتیٰ ایسی بے شمار روایتوں کا بھی سامنا کرنا پڑا کہ جو آخر سے، لیکن کبھی بھی ان روایتوں کے مضامین کے کسی بھی حصے پر تنقید نہیں کی ہے، کیونکہ ان کے لیے صرف سند کا صحیح ہونا ہی کفایت کرتا ہے، اگرچہ وہ روایت عقل و منطق سے سازگار کیوں نہ ہو۔ اس طرح کی بہت زیادہ روایتیں انبیاء علیہ السلام سے متعلق ہیں اور روایتوں کا حصہ ہیں، اور ان میں غیب کی باتیں کی گئی ہیں اور اس میں عقل کا عمل دخل نہیں ہے۔ سامعین، طبری نے اپنی تاریخ کے مقدمے میں اس روش کے بارے میں کہ جو انہوں نے واقعات و حوادث کی تدوین کے بارے میں انتخاب کیا ہے، کہتے ہیں، میں نے اس کتاب میں جو کچھ جمع کیا ہے اس کے لیے یہ جان لینا ضروری ہے کہ میں نے جو کچھ فراہم کیا ہے وہ اس سے مشروط ہے کہ میں صرف ایک مورخ رہوں۔ میں نے جو کچھ ذکر کیا ہے اور اخبار و روایات سے نقل کیا ہے اسے میں نے چیدہ کتابوں سے اور راویوں کے حوالے سے بیان کیا ہے، اس میں صرف نقل کا کام کیا ہے اور عقل کو بروئے کار نہیں لایا ہوں، اور استنباط میں بھی اپنا نظریہ بہت کم موارد میں پیش کیا ہے۔ ماضی کے واقعات سے باخبر ہونا اور یہ جاننا کہ یہ روایت کس وقت اور موقع پر کہی گئی ہے ان لوگوں کے لیے ممکن نہیں ہے کہ جنہوں نے اس زمانے کو درک نہ کیا ہو یا اس کا مشاہدہ نہ کیا ہو، مگر یہ کہ اہل خبرہ یا نقل قول کرنے والوں کے ذریعے ہم تک یہ روایت پہنچے اور اس سلسلے میں عقل اور ذہنی استنباط سے مدد نہ لی جائے۔ یہ کتاب کہ جو میں نے تحریر کی ہے، اس میں ماضی کے لوگوں کے تذکرے ہیں، اس لیے ممکن ہے پڑھنے والوں کو اس بنا پر کہ اس کے صحیح ہونے میں اسے شک ہو اور وہ اسے حقیقت سے آری سمجھ لے، اس لیے وہ ان واقعات اور روایات کو ناپسند بھی شمار کریں۔ پڑھنے والوں کو یہ جان لینا چاہیے کہ ان روایتوں کو ہم نے نہیں بنایا ہے بلکہ نقل کرنے والوں کے توسط سے ہم تک پہنچی ہیں۔ ہم نے بھی ان روایتوں کو جیسی ہم تک پہنچی ہیں بے عینی ہی اپنی کتاب میں نقل کر دیا ہے۔ تاریخ پر طبری کی نظر اور تاریخ نگاری کی ان کی روش ایک فقیہ و محدث کی حیثیت سے ان کی تحقیقات و ثقافت سے متاثر ہے۔ انہوں نے اپنی تاریخ نگاری میں دو بنیادی فکروں پر انحصار کیا ہے کہ جن میں سے ایک انبیاء کے مشنوں میں اتحاد کا ہونا ہے اور دوسرے اسلامی تعلیمات کا اہتمام اور ان کا زمانے سے متصل اور اس کے تقاضوں سے ہم آہنگ ہونا ہے۔ طبری کے خیال میں واقعات کی اہمیت کا انحصار اس کی سند کے ٹھوس اور قوی ہونے پر منحصر ہے۔ سند جتنی زیادہ قریب ہوگی اسے اتنی ہی زیادہ اہمیت حاصل ہوگی۔ اس طرح سے ہم ان کے نوشتہ جات کے درمیان سے تاریخی داستانوں اور روایت کو حاصل کر سکتے ہیں کہ جو ہم کو صرف ان کی ہی کتاب میں مل سکتی ہیں۔ داستانوں یا روایات کو نقل کرتے وقت یا ایک دوسرے تک منتقل کرتے وقت مختلف عوامل جیسے حافظہ، ذاتی رجحانات، محرکات اور بعض دیگر مسائل اس میں تحریف و تغیر کا سبب بن جاتے ہیں۔ اس بنا پر حتیٰ اس پر تنقید اور جائزے کے باوجود بھی قطعی طور پر ان کی صحت اور دقت کے بارے میں کوئی حکم نہیں دے سکتے، کیونکہ ذاتی نظریہ لغزش اور انحراف سے محفوظ نہیں ہوتا، اس لیے غلطی اور خطا سے بہتر ہے صرف انہی مورخین کی روایات کو ذکر کرنے پر اکتفا کیا جائے کہ جو موثق ہیں۔ ایسے میں اس کی صحت کی ذمہ داری بھی خود انہی کے ذمہ ہوگی۔ اسی سبب سے طبری نے اظہار نظر سے پہم اجتناب کیا ہے اور ایسا بہت ہی کم ہوا ہے کہ انہوں نے ایک روایت کو دوسری پر ترجیح دی ہو، بلکہ اپنے مد نظر روایت کو ذکر کرنے کے بعد آشکارا طور پر غیر جانبداری سے کام لیا ہے۔ تاریخ پر توری کی نظر در حقیقت مشیت الہی کے بیان پر ہے، اور تاریخ ان کی نظر میں قوموں کی تعلیمات کا مخزن یا امانت گدا ہے۔ سامعین، محققین نے تاریخ طبری کے بہت سے امتیازات ذکر کیے ہیں۔ ان کی تاریخ نگاری کی ایک خصوصیت یہ ہے کہ کیونکہ طبری یہ چاہتے تھے کہ تمام اسلامی تاریخی روایات کو ایک جگہ اپنی کتاب میں جمع کر دیں، اس طرح سے انہوں نے اسلام کے لیے بہت قیمتی خدمت انجام دی ہے، اور بہت سی دستاویزات اور واقعات اس وسیل سے باقی ہیں اور نابود نہیں ہوئے ہیں۔ ان کے تاریخی مواد کا ایک قابل ذکر حجم و مقدار بہت زیادہ وثوق و اعتبار کا حامل ہے۔ زیادہ تر انہوں نے سیاسی امور پر توجہ دی ہے، ثقافت اور تہذیب پر نہیں۔ طبری نے ایران کی تاریخ کے بارے میں ایسے حقائق بیان کیے ہیں کہ جو کسی معتبر عربی کتاب یا متن میں نظر نہیں آتا۔ تاریخ طبری کی تحقیق کرنے والے بیشتر محققین کا کہنا ہے کہ طبری نے تاریخی واقعات نقل کرنے میں غیر جانبداری کی رعایت کی ہے۔ طبری نے اپنی تاریخ کی کتاب میں اپنے دور کے واقعات کا ذکر نہیں کیا ہے۔ طبری کی کتابوں پر تنقید کرنے والوں کے نقطۂ نگاہ سے ان کی اس روش کی وجہ یہ ہے کہ اگر وہ اپنے دور کے واقعات کو بیان کرتے تو بعد میں بھی لوگ ان کی پیروی اور نقل کرتے، اور یہ چیز واقعات کے مسخ اور تحریف ہونے میں مؤثر واقع ہوتی۔ سامعین، اسی کے ساتھ ہی اس پروگرام کا وقت بھی اب اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ اگلے پروگرام میں بھی ہم اسی مورخ و مفسر کے بارے میں اپنے عرائض لے کر حاضر خدمت ہوں گے۔ اس وقت تک کے لیے آپ سب سے اجازت چاہتے ہیں۔ خدا حافظ۔ Thank you.